شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن
سامعین، ہم رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک دانا شخص نصیحت کر رہا تھا کہ اے عزیزو، اس مہینے میں پسندیدہ روزے رکھنے کی کوشش کرو۔ اسے پوچھا گیا کہ پسندیدہ روزہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پسندیدہ روزہ یہ ہے کہ اپنے دلوں کو کینے اور حسد سے پاک کرو، زبان کو غیبت اور تہمت اور چغلیوں سے محفوظ رکھو، اپنی آنکھوں کو بری چیزوں سے بچاؤ اور اپنے کانوں سے بیکار اور غلط باتیں نہ سنو۔ عزیز سامعین، رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کے نورانی لمحوں اور گھڑیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے گا، تاکہ ہم پسندیدہ روزے رکھنے کی لذت سے ہمکنار ہو سکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، رمضان کی تین صفات ہیں، اس کے پہلے عشرے میں رحمت ہے، دوسرے میں مغفرت ہے، اور آخری عشرے میں دوزخ سے نجات ہے۔ رمضان المبارک کی ایک برکت یہ ہے کہ اس سے روزہ داروں کو اپنی زندگی میں نظم و نسق کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تمام روزہ دار ایک مقررہ وقت میں روزہ رکھتے ہیں اور مقررہ وقت میں روزہ کھولتے ہیں۔ یہ ہم آہنگی اس درس کی حامل ہے کہ مسلمانوں کو اپنے تمام مادی اور معنوی امور منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ساتھ انجام دینے چاہئیں۔ اس مہینے کا ایک اور خوبصورت تجربہ سحر کے وقت بیدار ہونا ہے۔ رمضان المبارک کے ختم ہونے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ معنوی تجربہ روزہ داروں کے لیے تقریباً ایک پسندیدہ صفت بن چکا ہے۔ اب جبکہ رمضان المبارک اختتام پذیر ہونے والا ہے، تو اس مہینے کے باقی ماندہ ایام میں سحر کے نورانی لمحات سے فائدہ نہ اٹھانا افسوس کا باعث ہوگا۔ رات دن کے لمحات میں سحر کا وقت ایک ایسا کیمیا ہے جس سے عرفا زیادہ آشنا ہیں۔ سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کے قرب کا راستہ زیادہ ہموار ہوتا ہے۔ سحر کا وقت خدا وحدہ لا شریک اور کائنات کے بارے میں غور و فکر کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ بہت سے علماء اور دانشمندوں نے سحر کے وقت غور و فکر کے نتیجے میں زندگی کے عظیم حقائق تک رسائی حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں سحر خیزی اور اس وقت غور و فکر کرنے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ کتنا ہی خوبصورت ہے کہ ہم تاریک رات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے ذریعے منور کریں۔ روایات میں آیا ہے کہ رات کے وقت نماز اور مناجات قیامت کے دن نور کا باعث ہوگی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ شب بیداری کرنے والے افراد کے چہرے پر زیادہ رونق ہوتی ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تنہائی میں پروردگار کو پکارتے ہیں اور پروردگار ان کو اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے شب بیداری صاحبان ایمان کے دلوں کو ایک خاص سکون عطا کرتی ہے۔
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔
سامعین، سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ انصاف کے ساتھ قیام کریں، اور ہم نے لوہے کو بھی نازل کیا ہے جس میں شدید جنگ کا سامان اور بہت سے دوسرے منافع بھی ہیں، اور اس لیے کہ خدا یہ دیکھے کہ کون ہے جو بغیر دیکھے اس کی اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے، اور یقیناً اللہ بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے۔ اس آیت میں صراحت کے ساتھ انبیاء کرام علیہم السلام کی رسالت اور بعثت کا ہدف عدل و انصاف کا قیام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان پر کتابیں یعنی نوح کی کتاب، ابراہیم کی کتاب، توریت، انجیل اور قرآن کو نازل کیا جو دینی معارف، عقائد حقہ اور شریعتوں پر مشتمل ہیں، اور ان کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ عدل سے کام لیں اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو۔ آیت میں اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو معاشرے میں قیام عدل کے لیے بھیجا ہے، فوراً اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام زبان سے دعوت دینے کے علاوہ اسلحے سے لیس ہوتے ہیں، اور وہ اپنی قوت بازو کے ذریعے محظوروں اور بدعنوان جاہ طلبوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے اسلامی حکومت قائم کی تو آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت فرماتے تھے اور دشمنوں کو بھی سناتے تھے۔ آپ اسی پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے مقابلے کے لیے طاقت اور اسلحے سے بھی لیس ہوتے تھے۔ اس لیے عدل کی کوشش کرنے والوں کو بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں اور محظوروں کے مقابلے کے لیے طاقت حاصل کرنی چاہیے۔ اس آیت میں بیان ہونے والا ایک اور نقطہ ان افراد کی تشخیص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور عدل کی برقراری کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے افراد کو ان لوگوں سے الگ کرنا ہے جو اس ذمہ داری سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی آزمائش اور ان کی صفوں کو الگ الگ کرنا بھی انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک عظیم ہدف تھا۔ اس آیت میں مَن یَنصُرُهُ کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جن کے معنی اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے نمائندوں کی نصرت اور عدل و انصاف کی برقراری کی کوشش کے ہیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سب اس کی مدد کے محتاج ہیں۔ اس معنی کو ثابت کرنے کے لیے آیت کا اختتام اس جملے کے ساتھ کیا گیا ہے کہ یقیناً اللہ بڑا صاحب قوت اور صاحب عزت ہے، کیونکہ وہ ایک اشارے کے ساتھ کائنات کو دیگروں کر سکتا ہے، اپنے تمام دشمنوں کو نابود اور دوستوں کو کامیاب کر سکتا ہے، لیکن اصل مقصد جو کہ انسانوں کی تربیت اور ان کو درجہ کمال پر پہنچانا ہے وہ اس سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے انسانوں کو دین حق کی نصرت کی دعوت دی ہے۔
لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔
رمضان المبارک کے آخری ایام ہیں اور روزہ داروں نے اپنے لیے زاد راہ اکٹھا کر لیا ہوگا، البتہ انہوں نے معنوی برکات کے ساتھ ساتھ کھانے پینے میں نظم پیدا کرنے جیسے بعض مادی فائدے بھی حاصل کیے ہوں گے، شاید ان کے وزن میں بھی کسی حد تک کمی واقع ہوئی ہوگی۔ اب ضروری ہے کہ روزہ دار رمضان المبارک کے بعد کے ایام کے لیے غذا کی منصوبہ بندی کریں۔ ماہرین غذائیات کا کہنا ہے کہ ایک مہینے کے روزے رکھنے کے نتائج کے تحفظ کے لیے غذا کی منظم انداز میں پلاننگ کرنی چاہیے، اس بات کے پیش نظر کہ رمضان المبارک کے دوران نظام ہاضمہ کو کافی آرام ملا ہے، بہتر یہ ہے کہ رمضان کے بعد کے چند ایام میں زیادہ کھانے سے اجتناب کیا جائے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ دار افطاری سے لے کر سحری تک کے وقت کے دوران صحت مند اور مفید غذائیں کھاتے تھے تاکہ صحت مند جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں۔ سال کے باقی ایام میں بھی کھانے کی اسی روش کو جاری رکھنے سے وہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ روٹی، غلات اور دالوں، نیز بعض اوقات گوشت اور سبزیاں استعمال کرنا اور غذا میں دہی کو شامل کرنا متوازن غذا شمار ہوتی ہے۔ ڈرائی فروٹ اور ہربل ٹی کا استعمال بھی رمضان المبارک میں کثرت سے ہوتا ہے، یہ چیزیں نظام ہاضمہ کے تحفظ اور بلڈ پریشر کی روک تھام کے لیے بہت مفید ہیں۔ بہت سے افراد رمضان المبارک میں ایک گلاس دودھ کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ یہ افراد رمضان المبارک کے بعد بھی اپنے ناشتے میں دودھ پینا جاری رکھیں اور دوپہر اور رات کے کھانوں میں کم نمک والی لسی اور دہی کو شامل کریں۔ انسان کو روزانہ ڈیری پروڈکٹس میں سے دو کو اپنی غذا میں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ ماہرین غذائیات کا کہنا ہے کہ اگر رمضان المبارک کے بعد کم چربی والی یا متوازن غذا نہ کھائی جائے تو رمضان کے بعد دوبارہ وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک اور برین ہیمریج کا باعث بن سکتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک میں چونکہ وزن کم ہو جاتا ہے، اس لیے رمضان المبارک کے بعد اپنی غذا پر توجہ دینی چاہیے اور متوازن غذا کھانی چاہیے، اور غذا کے چار اصلی گروپس یعنی روٹی اور غلہ جات، سبزیوں اور پھلوں، ڈیری پروڈکٹس اور گوشت اور دالوں وغیرہ کا استعمال ضروری کرنا چاہیے۔ روزانہ چند پھل مثلا آڑو اور سیب وغیرہ ضرور کھائیں۔ روزانہ کی غذا میں ٹماٹر اور گاجر وغیرہ جیسی کچی سبزیوں کو بھی شامل کریں۔ کھانا آہستہ آہستہ کھائیں اور سینڈوچ اور میٹھی چیزیں کھانے سے اجتناب کریں۔
اللہم رب النور العظیم، رب